الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم وقال الله في حديث القدسي لولاك لما خلقت الافلاك نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو فہرست انبیاء میں سب سے عظیم ترین نبی ہیں اور اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں جن کے متعلق حدیث قدسی میں وارد ہوا لولاك لما خلقت الافلاك کہ اے نبی آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے. وہ نبی کریم کی ذات اقدس جس کا اس قدر احترام قرآن مجید نے روا رکھا کہ نبی کریم کا نام لے کر پروردگار عالم نے خطاب نہیں کیا ہے. قرآن مجید میں یا آدم کے ذریعے سے خطاب آیا ہے, یا نوح کے ذریعے سے خطاب ہوا ہے. انبیاء کو پروردگار عالم نے خطاب کیا تو کہا یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ, لیکن پوری قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی نبی کریم کو یعنی ہمارے نبی کو کبھی یا کے ذریعے سے خطاب نہیں کیا گیا ہے. یعنی نبی کریم کا نام لے کر پروردگار عالم نے نہیں پکارا یا محمد, پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. اگر ہمارے نبی کو آواز دی ہے تو کبھی یہ کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا, اور کبھی کہا یا ایھا الرسول یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یاسین والقرآن الحکیم. اس طرح سے نبی کریم کو کبھی یاسین کے ذریعے سے خطاب ہوا, کبھی مدثر کہہ کے پکارا, کبھی مزمل کہہ کے پکارا, لیکن کہیں یا محمد کہہ کے خطاب نہیں آیا ہے. نام آیا ہے نبی کا, جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہوا محمد رسول اللہ, یا آیت آئی وما محمد الا رسول, لیکن یا کے ذریعے سے خطاب نہیں ہوا ہے. یا ندا کے ذریعے سے نہیں پکارا گیا جس طرح سے جناب نوح کو پکارا گیا یا نوح, جناب موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ خذ الکتاب, لیکن ہمارے نبی کو یہ نہیں کہہ کے پکارا یا محمد کہہ کے خطاب نہیں. یہ نبی کریم کا احترام رب جلیل کے نزدیک آواز آئی انک لعلی خلق عظیم, اے نبی ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز پایا ہے. ورفعنا لك ذکرك, اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ورفعنا لك ذکرك, جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے, جس کے ذکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند کیا ہے, پوری دنیا انسانیت مل کر بھی, جن و انس مل کر بھی, پوری کائنات کی طاقتیں مل کر بھی اگر چاہیں کہ اس ذکر کو کم کریں تو نہیں کر سکتے. سب مل کر بھی اس ذکر کو مٹانا چاہیں تو نہیں مٹا سکتے. کوئی بھی طاقت اس ذکر کو مٹا نہیں سکتی, اس ذکر کو دبا نہیں سکتی. جس ذکر کو اللہ باقی رکھنا چاہے, پروردگار عالم کا کھلا ہوا اعلان ہے فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وشکرو لی ولا تکفرون, تو سب سے زیادہ کائنات میں کس نے اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے. سب سے زیادہ جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. سب سے زیادہ جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ ہمارے نبی ہیں. سب سے سارے انبیاء کو حکم ہوتا ہے, سارے بندگان خدا کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو. بڑی عجیب بات ہے, ہر بندے سے بندے کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کیجئے, نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, فلاں کام کیجئے. ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, ہمارے نبی کو روکا جا رہا ہے، اتنی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو حکم دیا جاتا ہے عبادت کرنے کا اور ہمارے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ کچھ دیر آرام کیجئے، عبادت کم کیجئے۔ کوئی ہے ایسا محترم بندہ کہ جس سے اللہ یہ کہے کہ آپ آرام کیجئے، آپ اس قدر عبادت مت کیجئے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جا رہا ہے، قدم میں ورم آ گیا ہے، لیکن نبی کریم ہے کہ قیام کیے جا رہے ہیں، نبی کریم ہے کہ رکوع کو طول دیے جا رہے ہیں، ساری رات گزر رہی ہے۔ اور جس کی ایک زوجہ ہوتی ہے وہ عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ہے نا، لیکن نو ازواج کے باوجود بھی نبی کریم نے سجدوں میں کمی نہیں کی ہے۔ یہ درس ہے ملت اسلامیہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، یہ تعجب انگیز اور حیرت انگیز سیرت ہے۔ اس سیرت کا جواب تاریخ انبیاء میں ملنا مشکل ہے، تو بندگان خدا کی فہرست میں ایسی مثال نہیں مل سکتی ہمارے نبی کی مثال۔ خود جناب عائشہ کا یہ کہنا ہے کہ کتنی شبوں کو میں نے، آپ دیکھیے شب برات کو جو حکم ہے کہ جو ہے وہ قبرستان میں جانے کا، وہ کس سے روایت ہے؟ جناب عائشہ سے روایت ہے، اور کسی سے نہیں ملتی وہ روایت، کہ میں نے دیکھا کہ رات میں نبی کریم نظر نہیں آئے، میں سمجھی کہ کہیں پر وہ کسی اور زوجہ کے پاس ہوں گے، لیکن میں باہر نکل کے دیکھی تو کیا دیکھا کہ جو ہے جنت البقیع سے جو ہے نبی کریم واپس لوٹ رہے ہیں، جنت البقیع میں میں نے انہیں پایا، قبرستان میں میں نے انہیں پایا۔ شب برات کی جو روایت ہے قبرستان میں جانے کی، یہ کس سے روایت ہے؟ شب 15 میں شعبان، 14 شعبان کو جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں کس روایت کے مطابق جاتے ہیں، کس سیرت کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ نبی کریم کی سیرت کی پیروی کرتے ہیں، وہ روایت جناب عائشہ سے نقل ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ازواج حیرت میں تھے، اصحاب حیرت میں تھے، نبی کریم کی سیرت کی پیروی کرنا اصحاب کے لیے دشوار ہے، نبی کریم کی سیرت کی پیروی کرنا ازواج کے لیے مشکل ہے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ نبی رات میں کہاں رہتے ہیں، کس قدر عبادت کرتے ہیں۔ تو اب دشمنان اسلام، دشمنان نبی، دشمنان رسول یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی نعوذ باللہ عیش و عشرت پسند تھے، کہ ایک زوجہ پہ اکتفا نہیں کیا۔ ازواج نبی کا فلسفہ تو پہلے دنیا سمجھے کہ ازواج نبی کا فلسفہ کیا ہے، کہ نبی کریم جس وقت مکی زندگی میں تھے، جس وقت نبی جوان تھے، اس وقت کتنی شادیاں نبی نے کی؟ 20 سال کی عمر میں کتنی شادیاں نبی نے کی؟ 25 سال کی عمر میں کتنی شادیاں نبی نے کی؟ 30 سال کی عمر میں نبی نے کتنی شادیاں کی؟ پہلے اس کا جواب دے۔ سلمان رشدی نے جو نبی کریم کی ازواج کے خلاف لکھا ہے، یا نبی کریم کی ازواج کو بہانہ بنا کر جو پبلسٹی کی ہے، اور جس قدر جو ہے نبی کریم کی توہین کی گئی ہے، وہ یہ سمجھے کہ نبی کریم کے یہ ازواج کا فلسفہ سمجھے، مسلمان نہیں سمجھ سکا ہے۔ چیز آئی کہ ہم عیسائیوں سے گلا کریں، مسلمان نہیں سمجھ سکا ہے۔ بخاری شریف میں پڑھنے والوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ فلسفہ ازدواج کیا ہے۔ ہندوستان میں کتاب لکھی گئی تھی رنگیلا رسول، اس سے پوچھا گیا کہ یہ سب تم نے کہاں سے لکھا، تو کہا مسلمانوں ہی کی کتابوں کو جوڑ توڑ کے لکھا، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھا لیا، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھا لیا، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھا لیا، اور یہ سب سارے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد لکھ دیا رنگیلا رسول۔ خود مسلمانوں کے یہاں ایک چیپٹر ہے اسرائیلیات کا، یعنی مسلمان تاریخ میں، میری بہنیں بھی غور سے سنیں، مسلمان تاریخ کا ایک حصہ ہے اسرائیلیات، اسے کہتے ہیں اسرائیلیات، یعنی بکواس۔ اسرائیلیات کا مطلب ہے بکواس، اسرائیلیات کا مطلب ہے بوگس روایتیں، اسرائیلیات کا مطلب ہے یہودیوں کی گڑی ہوئی جعلی احادیث. یہ اسرائیلیات یہاں تک کہ تفاسیر میں داخل ہو گئی ہیں, اسرائیلیات تاریخ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں. یعنی یہودیوں نے جو روایتیں گڑی تھی وہ مسلمانوں کے کانوں میں پھونس دی اور جو ہے ان کے کانوں میں جو ہے نا پہنچا دی, اور اس طرح سے جو ہے سمجھیے یہ باتیں شائع ہو گئیں اور عام ہو گئیں عوام الناس میں. تو اسرائیلیات ایک خرافات کا ایک پورا باب ہے جو پھیل گیا ہے تاریخ اسلام میں, روایات تک پہنچ گیا ہے, تفاسیر تک پہنچ گیا ہے, جو سب کے سب جعلی ہے. یعنی جعلی روایات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو تاریخ اسلام میں داخل ہو. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی بوگس روایتیں اور اسرائیلی روایات ہماری تاریخ میں داخل ہو گئی ہیں. عام مسلمین میں بہت سارے جو نبی کریم کے زمانے میں جن کو نبی نے مدینے سے نکال دیا تھا ان لوگوں کو بھی صحابی بنا کر اور جعلی صحابہ بنایا گیا ہے, جعلی صحابیات بنایا گیا ہے, جسے تحقیق کر کے علامہ مرتضیٰ عسکری نے اس آخری 20ویں صدی کے اس دوران میں ہمارے معاصرین میں سے گزرے کہ انہوں نے 150 جعلی صحابہ کا نام گنوایا ہے کہ روایت تو گڑنا اور بات ہے, راویوں کو گڑ دیا گیا ہے. کبھی روایت گڑی جاتی ہے, کبھی راوی گڑ دیا جاتا ہے. یعنی جس راوی کا عطا پتہ نہیں ہے, حتیٰ کہ شیعہ جس کے نام سے واقف نہیں ہے, یہ کہہ دیا گیا کہ شیعہ مذہب کو پتہ ہے کس نے ایجاد کیا, شیعوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا. یعنی یہ بات شیعوں کو بھی نہیں معلوم ہے, جو بات آپ کے تعلق سے اڑائی گئی ہے آپ کو خود اس بات کا پتہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ شیعہ مذہب کو عبداللہ ابن سبا نے ایجاد کیا ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی نامی شخص تھا, جبکہ عبداللہ ابن سبا نامی شخص کوئی گزرا ہی نہیں ہے, لیکن گڑنے والوں نے یہ کہا ہے, گڑنے والوں نے یہ گڑھا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نامی ایک جعلی ایک جو ہے یہودی شخص تھا جس نے شیعہ مذہب کو ایجاد کیا. شیعہ مذہب در حقیقت عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے, یہ کسی شیعہ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے, لیکن گڑ دیا گیا. آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے آپ کو خود پتہ نہیں ہے, آپ کی شبیہ کس طرح سے بگاڑی جا رہی ہے اس کا آپ کو خود اندازہ نہیں ہے, آپ کے مذہب سے آپ خود واقف نہیں ہیں. میں اس سے پہلے بھی ہماری بہنوں کو ہماری خواتین سے عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے ہم شیعہ کہلاتے ہیں, لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے ہمیں معلوم ہے, آپ کے مذہب کے عقائد کیا ہے ہمیں پتہ ہے, آپ کے مذہب کے احکامات کیا ہے آپ کو پتہ ہے, آپ کی روایتیں آپ کی حدیث کی کتابوں کے نام آپ کو معلوم ہیں نہیں معلوم ہیں. تو ان لوگوں نے آپ کے بارے میں گڑھ کے بیان کر دیا اپنی طرف سے, گڑھتے ہیں لوگ. اور یہ گڑھنے کے رواج آج نہیں ہے بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. خرافات اور پروپیگنڈا یہ ہمیشہ سے منافقین کا اور مشرکین کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے, شایعات اور جو ہے غلط باتوں کا شائع کرنا, تبلیغات سو ایک بہت بڑی ایجنسی تھی یہ. آج آپ نہیں دیکھتے کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جو لوگ فرض کیجئے مجھے نہیں جانتے, صورت بھی نہیں دیکھا ہے, نام تک سے واقف نہیں ہے, لیکن کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی آپ کو معلوم ہے فلاں شخص کون ہے, آپ بولیں گے نہیں پہچانتا ہوں, بولیں گے ان کا عقیدہ تو یہ ہے. آپ اپنے عقیدے سے تو واقف نہیں ہیں, دوسرے کے عقیدے کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں. آپ کو اپنا مذہب تو معلوم نہیں ہے, لیکن آپ دوسرے کے مذہب کے بارے میں بتا رہے ہیں. جب آپ کو صحیح عقیدے کا پتہ نہیں ہے تو آپ کس طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے؟ تو آپ کو پہلے اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے. مسلمانوں کو سیرت رسول سے واقف ہونا چاہیے, ورنہ مسلمان ان پروپیگنڈوں کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج نبی کریم پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آیا سیرت رسول کا دفاع کرنے کے لائق ہے؟ کیا سیرت نبی سے واقف ہیں؟ جب نہیں ہے تو جب یہ حملے کیے جاتے ہیں تو ایک وہ شخص جو سیرت نبی سے واقف نہیں ہے وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں، اگر وہ ایک جو ہے نعوذ باللہ اگر جو ہے وہ اس قسم کے آدمی نہیں تھے تو پھر انہوں نے جو ہے یہ کام کیوں کیا؟ نبی کریم نے اس دور کے حالات ایسے تھے کہ کوئی ایک سے زیادہ دو زوجہ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. جس وقت مدینے میں مسلمان قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ قیدیوں کے لیے قید خانہ نہیں تھا، یہاں تک کہ مسافروں کے لیے مسافر خانہ نہیں تھا، یہاں تک کہ غریبوں کے لیے کوئی مسکن نہیں تھا، یتیموں کے لیے اور جو ہے جو لوگ حبشہ سے واپس آ گئے تھے ان کے لیے کوئی چیز نہیں، چبوترے پہ سوتے تھے، چبوترے پہ رہتے تھے، مسجد کے اندر کئی لوگ جو ہیں وہ رہا کرتے تھے. حکم آیا کہ اب مسجد سے ان کو باہر کیجئے. کتنے لوگ مسجد کے باہر سویا کرتے تھے، مسجد کے اندر ان کو مکان نہیں تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، کتنی خواتین تھیں ان کے درمیان میں. اب آپ بتائیے کہ ان خواتین کو کون جو ہے سہارا دیتا؟ اور جتنے ازواج ہیں نبی کریم کی آپ دیکھ لیجئے، سب کے سب بوڑھی خواتین ہیں. ان میں سے سوائے جو ہے عائشہ، حفصہ، ایک دو خواتین کے باقی ساری خواتین آپ دیکھیں گے. ام سلمہ کے کیا عمر ہے بتائیے، کتنی جو ہے بوڑھی زوجہ ہیں ام سلمہ. نبی کریم نے مکی زندگی میں ایک عقد کیا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے، ایک شادی کی ہے. مدینے میں نبی کریم نے خود کہا ہے کہ آپ لوگ دو تین شادیاں کریے تاکہ جو ہے یہ جو خواتین ہیں ان کو سہارا ملے، ان کو آسرا ملے. اور مرد اپنی بچیوں کو نہیں پا، کیونکہ بچیاں کمانے والی نہیں تھی، بچے کمانے والے تھے، لہٰذا بچوں کو تو رکھ لیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یہ کیوں کیا جاتا تھا؟ اس لیے کہ بچیوں جب بچی پیدا ہوتی تو عرب کے چہرے پر سیاہی آ جایا کرتی تھی کہ ایک مصیبت آ گئی، ایک آفت آ گئی. آج بھی جو ہے آفت سمجھا جاتا ہے کم و بیش، تو اس وقت تو اور بڑی آفت سمجھی جاتی تھی، مصیبت سمجھی جاتی تھی. کتنے بزرگ صحابہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی بچی کو نہیں پال سکتے ہیں، اسے جو ہے آپ اپنے گھر رکھ لیجئے. آپ کو اس دور کے حالات کا پتہ نہیں ہے. خود مکے میں جب قحط آیا تھا جناب ابو طالب نے اپنے ہر ایک بیٹے کو ایک کے حوالے کر دیا تھا کہ میں چار بیٹوں کو نہیں پال سکتا ہوں، تو سب کو ایک ایک کے حوالے کیا، تو امیر المومنین کو رسول اکرم کے حوالے کیا تھا. صلوات پڑھے محمد. جناب ابو طالب اپنے بیٹوں کو نہیں پال پا رہے تھے، انہوں نے سب سے چھوٹے بیٹے کو رسول اکرم کے حوالے کر دیا تھا، اور جب ان کی حالت صحیح تھی تو انہوں نے رسول اکرم کی پرورش کی، اور بات ہے انہوں نے نبی کی پرورش کی. لیکن جس وقت قحط ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے حضرت علی کو رسول اکرم کے حوالے کی. اس زمانے کے حالات آپ دیکھیے، اس زمانے کے احوال آپ دیکھیے. تو یہ بہت بڑا کام نبی نے کیا ہے کہ اتنی خواتین کو اسلام کے سہارا دیا ہے. لیکن یہ پروپیگنڈا کرنے والے، یہ جو ہے نا نبی کریم کی سیرت کو بگاڑنے والے، یہ جان لیں کہ جو ہے نبی کی عزت اور آبرو اللہ کے ہاتھ میں، اور جس کو اللہ عزت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی. پروپیگنڈوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پروپیگنڈوں سے کون ڈرتے ہیں؟ جن کی زندگی میں، جن کی سیرت میں خود جھول ہوتا ہے وہ پروپیگنڈے سے ڈرتے ہیں. اور جس کو حوصلہ اور جس کو کانفیڈنس ہوتا ہے، جس کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے اعتماد ہوتا ہے، وہ کبھی پروپیگنڈے سے نہیں گھبراتا ہے. امیر المومنین کے خلاف کیا کیا گیا، کتنا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا. کہا گیا کہ یہ جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین کو مسجد میں ضربت لگائی گئی، تو لوگوں نے کہا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. بے دلیل کی بات کرنا یہ منافقین اور مشرکین کا طرز عمل ہے. آپ جہاں پر بھی جس شخص کو بھی بے بنیاد باتیں کرتے ہوئے دیکھیں اسے پکڑ لیں فوری. ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی ہونے کی ضرورت ہے. جو لوگ بلا وجہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ شخصیت کشی ہے. ایک شخص کا قتل ہوتا ہے، ایک شخصیت کا قتل ہوتا ہے. شخص کا قتل تلوار سے کیا جاتا ہے اور شخصیت کا قتل پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہوتا ہے. پروپیگنڈے کے ذریعے سے شخصیت کا قتل ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ کہنا اور بے بنیاد بات کہنا کسی کے بھی تعلق سے ہو، یہ یہودیوں کا شیوا رہا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں رہا ہے. مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ تم کسی کی غیبت تک نہ کرو. الزام تو بہت بڑی بات ہے، الزام لگانے والوں کے لیے کوڑے لگانے کا حکم ہوا، یعنی اسلام میں الزام اور تہمت لگانے والوں کے لیے سزا معین کی گئی ہے. یہ عام اور آسان بات نہیں ہے. چنانچہ ہم نے بھی کچھ دن پہلے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص، میں مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ بھائی میں میری آپ غیبت کر سکتے ہیں، لیکن تہمت اگر کوئی لگانا چاہ رہا ہے تو اس کا نام لکھیے اور جو ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور جو ہے اس کے گھر پہ نوٹس آئے گی اور جو ہے ہم نے وکیل ٹھہرا دیا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے نا غلط الزام لگائے گا اس کے خلاف وارنٹ ایشو ہو جائے گا. یہ بات آپ جو ہے نا معاشرے میں کہہ دیجئے. حتیٰ آپ کے تعلق سے بھی اگر کوئی جو ہے الزام لگاتا ہے تو آپ کو بھی قانونی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. خاموش نہیں بیٹھنا ہے پروپیگنڈے کے خلاف، کیونکہ پروپیگنڈا اب ایک مذہب کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. پروپیگنڈے کے لیے ایک پوری مشنری کام کر رہی ہے اور ہمارے پاس بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے غلط پروپیگنڈے، ان کا کام ایک مشنری چلانا ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے. یہ غلط پروپیگنڈے، دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہے تو آپ پیش کیے. مثال کے طور پہ اگر نبی کی سیرت میں اگر کوئی بات آپ کو ایسی ملتی ہے تو آپ پیش کیجئے، لیکن غلط الزام لگانا، دیکھیے غیبت اور تہمت میں کیا فرق ہے میں آپ کو واضح کر دوں. غیبت کہتے ہیں جو چیز آپ کے پاس، آپ جو ہے چھپ کے کوئی کام کرتے ہیں جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، اس کو آپ دوسرے کے سامنے بیان کریں. مثال کے طور پر میں چھپ کے شراب پی رہا ہوں، نعوذ باللہ، آپ نے جو ہے نا اس کو بیان کر دیا کسی کے سامنے، کھل کے نہیں کر رہا ہوں میں. مثال کے طور پر میں چھپ کے کوئی گناہ کر رہا ہوں اور آپ نے اس کو دوسرے کے سامنے بیان کر دیا، تو یہ غیبت ہے. یہ غیبت بھی حرام ہے. اسلام میں غیبت کرنا بھی حرام ہے جب تک کہ وہ شخص فاسق نہ ہو جائے. وہ جائز الغیبت نہیں ہے. فاسق کب ہوتا ہے؟ جب انسان کھلم کھلا وہ کام انجام دینے لگے. گناہ جب کھلم کھلا وہ خود نکڑ پہ بیٹھ کے پی رہا ہے تو آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں. کھلم کھلا کر کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس کو غیبت کر سکتے ہیں. چھپ کر کوئی عورت یا مرد کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی اس کو بیان کرتا ہے تو اسے غیبت کہا جاتا ہے اور یہ غیبت حرام ہے اسلام میں، یہ اپنی جگہ پر. لیکن غیبت اور تہمت کا فرق یہ ہے کہ غیبت میں ایک شخص کچھ گناہ کر رہا ہے جس کو آپ برملا کر رہے ہیں، جو چھپ کے کر رہا ہے آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں. لیکن تہمت کیا ہے، الزام کیا ہے، بہتان کیا ہے کہ اس شخص میں وہ صفت نہیں پائی جاتی ہے اور آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ تہمت لگا رہے ہیں. اور تہمت اور الزام لگانا قانوناً جرم ہے، بین الاقوامی عدالت میں یہ جرم ہے. تہمت کسی پر لگانا یہ فریڈم کے خلاف ہے، یہ آزادی کے خلاف ہے. کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، کسی کی توہین کرنا یہ جو ہے آزادی کے خلاف ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی توہین کریں. آپ اسناد پیش کر سکتے ہیں لیکن تاریخ کے اور اچھے پیرائے میں، تاریخی پیرائے میں، نہ یہ کہ تہمت اور الزام اور بہتان کے ذریعے سے. یہ جو فلم بنائی گئی ہے ابھی، یہ ایک قسم کا بہتان ہے، الزام ہے، غلط پروپیگنڈا ہے. اور نبی کریم کی شبی کو بگاڑا جا رہا ہے. اس سے پہلے ڈنمارک میں ایک کام ہوا, لیکن یہ ابھی آخری صدی میں اس قدر تیزی کے ساتھ یہ کام کیوں ہوا, یہ لمحے فکر ہیں کہ یہ آخری کے 30 سال کے عرصے میں, یعنی انقلاب اسلامی وہ سنگ میل ہے جس کے بعد میں پوری دنیا اسلام کے دشمن اس انقلاب کے مقابلے میں صف وسطہ ہو گئے. اور وہ انقلاب شیعوں کے توسط سے آیا ہے جس کا نام انقلاب اسلامی تھا. انقلاب اسلامی جس کے بعد پوری دنیا اسلام میں ایک انقلاب برپا ہوا, پورے ذہن بدلے اور مسلمانوں کے اندر بیداری آئی. یہ مت سمجھیے کہ صرف ایران کے انقلاب سے شیعہ بیدار ہوئی ہے, بلکہ پورا عالم اسلام بیدار ہوا ہے. پورے عالم اسلام کو ایک ایسے انقلاب کا انتظار تھا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات جو ہے سری لنکا کے مسلمانوں سے نے مجھ سے کہی. جب میں نے سری لنکا کے مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کیسے شیعہ ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہم ایک زمانے سے انتظار میں تھے ایک ایسے عظیم انقلاب کے, کیونکہ ہم نے ہر انقلاب کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا, ہر مسلمان تحریک کو دم توڑتے ہوئے دیکھا. کتنی تحریکیں اٹھیں, کتنے مسلح اعظم اٹھے, اقبال نے لے چھیڑی, لیکن اقبال کی آواز دبا دی گئی اور اقبال کے تصور پر کوئی ملک بنایا نہیں گیا. اقبال کا نظریہ ناکام ہو گیا. علامہ مودودی نے فکر پیش کی لیکن وہ فکر ناکام ہو گئی. ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ تحریکیں دم توڑتی جا رہی ہیں. جمال الدین اسد آبادی نے تحریک چلائی لیکن وہ تحریک عملی شکل میں نہ آ سکی. حسن بنا نے اور اخوان المسلمین کی تحریک مصر میں شروع ہوئی لیکن کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی تھی. تو ہم انتظار میں تھے ایسے عظیم انقلاب کے. جب امام خمینی کے توسط سے یہ انقلاب آیا تو ہم سب نے اس کی تشریح کی اور سب نے اس انقلاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا, اور سارے کے سارے سنی مسلمان اس انقلاب کے ہوا خاں بن گئے, اس انقلاب کے بہیخواہ بن گئے, اس انقلاب کے ترجمان بن گئے, اس انقلاب کے پیروکار بن گئے, اور سب نے ہاتھوں ہاتھ اس انقلاب کو لیا. یہ بہت بڑا عظیم انقلاب تھا جس نے مسلم دنیا کو بیدار کر دیا اور کہا کہ کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے عملی شکل میں 2500 سالہ شہنشاہیت کو ایران کی سرزمین سے اکھاڑ کے پھینک دیا. جو شاہ نہیں تھا شہنشاہ تھا, شاہ نہیں تھا شہنشاہ تھا. شاہ عبداللہ نام سنا آپ نے, شاہ حسین نام سنا آپ نے, یہ سب شاہ ہے, شاہ مراکش شاہ ہے. ایران کے شاہ کو شاہ نہیں کہا جاتا تھا, شہنشاہ کہا جاتا تھا, شہنشاہ آریہ مہر کہا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہوں کے شاہ کو شہنشاہ کہا جاتا ہے. سارے شاہ تھے اور ایران کے شاہ کو شہنشاہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایران ایک چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے. آج بھی ہمارے شیعہ بہنیں شیعہ بھائی ایران کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ایران کویت جیسا ایک ملک ہوگا, ایران دبئی جیسا ایک ملک ہوگا, ایران قطر جیسا ایک ملک ہوگا, ایران جو ہے عراق جیسا ایک ملک ہوگا. نہیں عزیزو, ایران جو ہے نصف دول العربی کے برابر ہے, یعنی آدھی عرب دنیا کے برابر ایک ملک ہے. یعنی آدھی عرب دنیا ایک طرف, ایران ایک طرف. یہ صرف رغبہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ صرف عدد بتا رہا ہوں لیکن کیفیت نہیں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو, یہ صرف عدد بتا رہا ہوں. تعداد کے اعتبار سے آدھی عرب دنیا کے برابر ہے, تعداد کے اعتبار سے, کیفیت کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. اس وقت کسی مسلم ملک میں اتنے سائنسداں نہیں ہیں, اتنے ڈاکٹر نہیں ہیں, اتنے انجینئر نہیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا فلاں صاحب کہاں جاتے ہیں, دبئی میں کام کرتے ہیں, فلاں صاحب کہاں کام کرتے ہیں, قطر میں کام کرتے ہیں, فلاں صاحب کہاں کام کرتے ہیں, سعودی عربیہ. آپ نے کسی سے سنا کہ فلاں صاحب ایران میں جاب کرتے ہیں؟ نہیں سنا آپ نے. اس سے شاید آپ یہ سمجھیں کہ ہر ملک امیر ہے, ایران غریب ملک ہے, اس لیے کوئی وہاں نہیں جاتا ہے. جبکہ آج سے 30 سال پہلے حیدرآباد کے 10,000 ڈاکٹر ایران میں جاب کرتے تھے. کتنے؟ 10,000 ڈاکٹر صرف حیدرآباد کے پورے ایران میں جاب کرتے تھے آج سے 30 سال پہلے. لیکن آج ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے ہندوستان کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اتنے ڈاکٹر بنا لیے ہیں کہ اب کسی مزید ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے کسی مزید انجینئر کی، انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ اب دوسروں کو انجینئر فراہم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ شام میں ان کے انجینئر جا رہے ہیں، عراق میں ان کے انجینئر جا رہے ہیں، اتنی فیکٹریاں انہوں نے بنا لی ہے کہ عراق کی ہر دکان میں ایران کا مال بکتا ہے، افغانستان کی ہر دکان میں ایران کا فریج بکے گا، ایران کا جو ہے ایئر کولر بکے گا، ایران کا جو ہے اے سی بکے گا، یعنی جتنی الیکٹرانک سامان ہے وہ افغانستان کے پورے ملک میں ایران سے سربراہ ہوتی ہے۔ اس عظیم انقلاب کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑی شخصیتیں مسلمان ہو گئیں، بلکہ شیعہ ہو گئیں۔ جارج گلیوے کا نام آپ نے سنا، جو ایم پی ہے لندن کا، وہ شیعہ ہو گیا۔ ایک بہت بڑے ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر کا بیٹا شیعہ ہو گیا، اور انگلینڈ کے ٹونی بلیئر کی سالی شیعہ ہو گئی۔ اس طرح کے کتنے بڑے بڑے لوگ، انڈونیشیا کے کئی یونیورسٹی کے پروفیسر شیعہ ہو گئے، ملیشیا کے کتنے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، شاید نوجوان جانتے ہیں ان باتوں کو، کہ اس وقت نائجیریا میں 1 کروڑ لوگ شیعہ ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت انڈونیشیا اور ملیشیا میں 1-1 لاکھ اور 2-2 لاکھ سے زیادہ لوگ شیعہ ہو گئے ہیں۔ ابھی ادھر ہمارے پڑوسی ملک میں سری لنکا میں کتنے ہزار لوگ شیعہ ہو گئے، فلپین میں کئی ہزار لوگ شیعہ ہو گئے۔ یہ سب بیٹھے ہوئے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی مشنری فیل ہوتی جا رہی ہے، جبکہ وہ لوگ ہاسپٹل بناتے جا رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ اسکول پر اسکول بناتے جا رہے ہیں، گاؤں جو ہے عیسائیت کی مشنری چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی عیسائی فیل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تب کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہ اب یہ کیا کریں گے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ جب دلیل نہیں دی جاتی ہے تو آدمی گالی دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ انسان گالی کب دیتا ہے؟ جب دلیل نہیں دے سکتا ہے، کہتا ہے کہ ارے یہ سب ایسے ہی ہیں، سب خراب ہیں، سب بگڑے ہوئے ہیں، عیاش لوگ تھے، جو ہے بگڑے ہوئے لوگ تھے، آپ کہاں اس چکر میں جا رہے ہیں، کہاں آپ اسلام کے چکر میں جا رہے ہیں، کہاں آپ نبی کریم کے پیچھے جا رہے ہیں، ارے وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں کہا؟ اس 50 سال کے بعد، اس 30 سال کے بعد، ایرانی انقلاب کے بعد یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی تک اسلامی باتیں چبوترے پہ کیوں نہیں ہو رہی تھیں؟ فلموں کی باتیں ہوتی تھیں، اسلام کی باتیں آپ نے سنی 30 سال پہلے؟ کوئی بہنوں میں کوئی ایسے ہیں جو 30 سال پہلے جو باشعور تھے؟ کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کیا 30 سال پہلے اسلام کی باتیں چبوترے پہ ہوتی تھیں؟ چائے خانوں میں ہوتی تھیں؟ یہ اخباری، یہ اصولی، یہ ایسوسی ایشن، یہ سب 30 سال پہلے کہاں تھے؟ میں پوچھتا ہوں 30 سال پہلے یہ تحریکیں کہاں تھی؟ کوئی اخباری کہاں تھا 30 سال پہلے؟ 1400 برس سے اب تک کسی اخباری کا نام نہیں سنا، یعنی عوام میں نہیں سنا گیا، کوئی فرقے کی شکل میں نہیں سنا گیا، ہے نا؟ 1-2 آدمی کا نام کہیں تاریخ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن افراد نہیں سنا گیا، یہ جو ہے ایسوسیشن کا نام نہیں سنا گیا تھا۔ لیکن اب یہ سب کیوں سنا جا رہا ہے؟ یہ 30 سال کے بعد کیوں سنا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے اپنے کارندوں کو بھیجا جا رہا ہے، تاکہ اس انقلاب کے سیلاب کو روکے۔ یہ کون؟ یہودیت بہہ رہی ہے۔ خطرہ چھوٹے چھوٹے مذہبوں کو نہیں، اس وقت اسلام کی ابوحت اور حیبت کے آگے یہودی گھبرا رہے ہیں، عیسائی گھبرا رہے ہیں، عیسائی مشنری گھبرا رہی ہے، امریکہ گھبرا رہا ہے، اسرائیل گھبرا رہا ہے۔ آپ خود اپنی قدر نہیں جانتے، میری بہنیں، میرے بھائی، خود آپ اپنی قدر نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں۔ آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس قوم سے امریکہ بھی ڈرتا ہے، اسرائیل بھی ڈرتا ہے۔ یہ شیعہ قوم ہے، ہزاروں خطبے دیے جا رہے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں آپ بتائیے، کتنی ہیں دنیا میں، کتنی مسجدیں ہیں، لاکھ گن نہیں سکتے، اتنی مسجدیں ہیں کہ گن نہیں سکتے، حقیقت ہے یہ، کتنی مسجد، اور ہر مسجد سے جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی جمعے کا خطبہ امریکہ کے سر پہ جو نہیں رینگتی ہے، لیکن ایک شیعہ قوم کا خطبہ ہے جس کو امریکہ بھی سنتا ہے، اسرائیل بھی سنتا ہے، مکے سے بھی خطبہ دیا جاتا ہے، مدینے کی مسجد سے بھی خطبہ دیا جاتا ہے، یعنی مکے اور مدینے سے خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ امریکہ بھی نہیں سنتا، اسرائیل بھی نہیں سنتا، کیونکہ وہ انہی کا لکھا ہوا خطبہ ہوتا ہے جو یہ لوگ پڑھتے ہیں، جس کو وہ لوگ نہیں سنا کرتے. اب آپ یہ بتائیے کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کتنی مجلسیں، خطبے تو سن لیے آپ نے، مجلسیں کتنی ہوتی ہیں دنیا میں، دس محرم میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، دس محرم کے سینکڑوں مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن اوباما اگر سنتا ہے تو حسن نصر اللہ کی اور آیت اللہ خامنائی کی تقریر سنتا ہے، ہزاروں لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں، لیکن جس سال حسن نصر اللہ سامنے آ کے مجلس پڑھتے ہیں تو اوباما نیند میں سے اٹھ کے آتا ہے اور آ کے ٹیلی ویژن کھول کے پہلے سنتا ہے، کہ اس لیے کہ وہ سب کو لکھ کے دیتے ہیں، ان کو لکھ کر کسی کوئی نہیں دیتا، سی آئی اے لکھ کے نہیں دیتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں نے آبرو رکھی ہے اسلام کی، شیعوں نے آبرو بچائی ہے اسلام کی، عزت بچائی ہے اسلام کی. حسن نصر اللہ کے تعلق سے پورے عالم اسلام نے لکھا کہ یہ صرف شیعوں کا لیڈر نہیں، عالم اسلام کا لیڈر ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری بہنیں حسن نصر اللہ کے نام سے واقف نہیں ہیں، افسوس کی بات ہے کہ ہماری خواتین اور ہمارے نوجوان بچے حزب اللہ سے واقف نہیں ہیں، حسن نصر اللہ کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، جنہوں نے وقت کے خیبر کو فتح کیا ہے. آپ نے فتح خیبر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، آپ نے تھوڑی نہیں دیکھا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا. لیکن آج کا جن لوگوں نے کل کا خیبر، فتح خیبر نہیں دیکھا تھا، آج وہ لوگ 2006 کا فتح خیبر دیکھ سکتے ہیں. اگر حیدر کرار کی جنگ نہیں دیکھی تھی تو فرزند حیدر کرار کی جنگ تو دیکھ لیجئے. آج اس وقت نیٹ کے اوپر موجود ہے، آج جا کے آپ فرزند حیدر کرار کی جنگ دیکھ سکتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بیٹے ایسا لڑتے ہیں تو ان کے جو ہے آبا اجداد نے کیسی جنگ کی ہوگی. جن کو خیبر دیکھنے کی خواہش ہے، جنگ بدر دیکھنے کی خواہش ہے، وہ ان کو دیکھ. تو 2006 میں اسرائیلیوں کی کو پیٹ پہ گولی کھا کے لوگ بھاگے ہیں، آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ نہیں اب یہ بدلہ لیں گے، 6 سال گزر گئے ابھی تک بدلہ نہیں لے سکے. اب بدلہ کیسے لے رہے ہیں؟ اس فلم کے ذریعے سے بدلہ لیا جا رہا ہے. 11 ستمبر کو جو برسی منائی جاتی ہے، اس برسی کے موقع پر مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے.
مردہ باد امریکہ مردہ باد اسرائیل مردہ باد
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی،
صلوات
بس. عزیزو ایک جملہ کہہ کے میں گفتگو کو تمام کر دوں. کل اسرائیل کے مقابلے میں اگر کوئی فلم آتی تھی یا کوئی جو ہے تحریک اٹھتی تھی، ڈنمارک کا مسئلہ ہوا، ڈنمارک میں جب نبی کریم کی تصویر کو بگاڑا گیا تھا تو ساری حکومتیں خاموش تھی، اگر کوئی بولا تو علی والا بولا، اور کہیں سے آواز آئی تو ایران سے آواز اٹھی تھی، اس کے بعد دوسرے لوگوں نے کچھ کچھ بیانات دیے، لیکن آج الحمدللہ اتنا بڑا فرق ہو گیا ہے۔ یہ فرق میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل تک ایران اکیلا تھا، آج ایران اکیلا نہیں ہے۔ اسرائیل کو یہ جا کے کہہ دیجئے کہ آج ایران کے ساتھ مصر ٹھہرا ہوا ہے، آج ایران کے ساتھ تونس ٹھہرا ہوا ہے، آج ایران کے ساتھ سارا عالم عرب ٹھہرا ہوا ہے۔ اب جو یلغار اٹھی ہے اس یہ تاریخ کی سب سے انوکھی ہے، اور ہمارا شہر افسوس کے پیچھے رہ گیا، اور لائق ستحسین ہیں ہمارے تامل ناڈو کے ایک ہی خواتین اور ہمارے وہاں کے جو ہیں نوجوان، جنہوں نے اسرائیل امریکی جو ہیں وہ قونصل خانے کو گھیر لیا اور انہوں نے بتا دیا کہ ملت اسلامیہ کا شعور زندہ ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہیں وہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں اور اس کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے۔ ہم بھی حیدرآباد کی سرزمین سے آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم امریکہ و اسرائیل کی اس گھنونی سازش کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور یہ سب مل کر خواتین اور مرد سب مل کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس سازش کی مخالف ہیں، اور ہم پھر یہ چیز دہرائی نہیں جائے گی، اور پھر کبھی یہ چیز دہرائی جائے گی تو اس سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔